نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاء اللہ تعالی سورہ فاطر آیت نمبر 31 سے لے کر اینڈ تک کریں گے انشاء اللہ تعالی. بہت پاورفل سورہ ہے، بہت پاورفل. اس کی آیات اگر آپ جیسے آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی، کافی حد تک آسانی الفاظ ہیں، یعنی جتنے بھی ہم نے ابھی تک سبق پڑھے ہیں اس سورت میں، بہت زیادہ اس میں میسج ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی بات ہے، نشانیوں کی بھی بات ہے. اس سورت میں بہت کچھ ہے. مختصر سی سورت ہے لیکن آپ دیکھیں گے کتنی کمپریہنسو ہے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ تک. سورہ فاطر 22 پارہ ہے، تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی، اور وہ چیز، کون سی؟ اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی آپ پر. کس میں سے؟ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتابوں میں سے جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، یعنی قرآن کریم، جو کتاب ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بھیجی ہے. وہ کیسی کتاب ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ هو الحق. یاد رکھیں، کتاب کا تعارف، جو سگنیفیکنٹ چیز ہے نا اس کتاب کی، جو مین چیز ہے، جو پہچان ہے اس کتاب کی، وہ یہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. کبھی ہو سکتا ہے شیطان دل میں یہ خیال ڈال دے کہ پتہ نہیں کتاب ہے تو صحیح پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سچی بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے. کوئی ایسی باتیں ذہن میں اگر کبھی آئیں تو یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحق. یہ بات یاد رکھنا، یہ سچی ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. صرف سچی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں کبھی آپ کو شک نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کسی اور کی طرف سے آ گئی. یہ تو کتاب جب اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، تو آپ کو پتہ نازل لے کر آنے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے ساتھ فرشتے اترتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ اتری. کوئی شیاطین اور جنات اس تک ایکسیس نہیں کر سکتے تھے. تو قرآن کے حق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچی ہے، یہ زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھ دیتی ہے. اس کے احکامات سچے ہیں، اس کی باتیں سچی ہیں، اس میں جو حالات بتائے گئے ہیں پچھلی قوموں کے، وہ سب سچ ہے. اس میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں کہ قیامت میں ایسا ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یا اس میں کبھی تمہیں شک نہ ہو. اس کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک چیز اس میں سچی ہے. سبحان اللہ، پھر ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے، اس کا مطلب وہ سچوں کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی. اللہ اکبر. چاہے اب اس میں جو سائنٹیفک فیکٹس جو آج لوگ پروو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے کوئی بھی اور چیزیں ہوں، جتنی اس کے اندر جتنے علوم ہیں، جتنی اس کے اندر باتیں ہیں، وہ سب سچ پہ مبنی ہیں. اگر سائنس آج تک پروو نہیں کر سکی تو وہ سائنس کی کمزوریاں، ہو سکتا ہے آگے کبھی صدیوں میں جا کے انسانوں کو وہ باتیں پتہ چلیں جو اس کتاب میں کہی گئی ہیں. وہ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب یہ کتاب اتری تھی، تب بھی کئی باتیں لوگوں کو نہیں پتہ تھیں جو آج پروو ہو گئی ہیں. تو چاہے انسان کی ذات کے بارے میں، چاہے آسمانوں میں، چاہے زمین میں، چاہے کہیں پہ بھی، چاہے پاسٹ کی، چاہے فیوچر کی، جو باتیں ہیں وہ سب حق ہے، سچ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. اور حق کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ با مقصد ہیں. ایسے ہی ادھر سے ادھر کہانیاں نہیں جوڑی ہوئی کہ وہ کہانیاں سناتے جائیں، ان کو انٹرٹین کیا جائے. نہیں، یہ کتاب با مقصد کتاب ہے. اس میں ہر بات کسی مقصد سے بیان کی گئی. یہ الگ بات ہے، ہمارے جیسے دماغوں کے اندر ہر بات تو پڑتی بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن با مقصد ہے. مصدقاً لما بین یدی، یہ بھی یاد رکھیں گے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس سے پہلے آیا، یعنی جو دوسری کتابیں تھیں ان کو قرآن جو ہے نا ان کو ثابت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ دوسری کتابوں میں کون سی چیزیں ہیں جو صحیح آج تک موجود ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے چینجز کر لی ہوئی ہیں. یعنی آپ اگر کمپیریزن کریں، پہلے قرآن کو پڑھیں پھر اس کے بعد اگر دوسری کتابوں میں وہی چیزیں ملیں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، کیونکہ قرآن میں تو کوئی چینج نہیں نا. اس کے ذریعے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو صحیح ہیں اور کون سی چیزیں لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں یا ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، اسی لیے قرآن کریم کا ایک نام محیمن بھی ہے کہ یہ نگرانی کرتی ہے یہ کتاب ان کتابوں کی، ان کی تحریفات جو ان کی چینجز ہیں ان کا ہمیں بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پر پوری طرح باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے کہ کتاب ہدایت تو اس نے نازل کر لی، اب جو ان سب حالات کو جن جو بھی حالات چل رہے ہوں ان کے اندر اس کتاب کو تھامے گا، اس کتاب پہ چلے گا، اس کتاب کو حق مانے گا، وہ اس سے باخبر ہے اور ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا ہے وہ. اب امپورٹنٹ آیت آتی ہے اس امت کے بارے میں، ثم اورثنا الکتاب، اب کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا، پھر اس کے بعد یعنی کتاب کے وارث، وارث کون ہوتا ہے؟ وارث آپ یہ آپ کو پتا ہے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ورثہ ہے، یہ وراثت ہے میرے، یعنی پیرنٹس نے چھوڑی ہوئی ہے میرے لیے، یہ مجھے ورثے میں ملی ہے زمین جائیداد. تو ورثہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے جانے کے بعد وہ پیچھے چھوڑ جائے، رائٹ، وہ مال جائیداد یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ کتاب کو کہا گیا کہ یہ ورثہ ہے تمہارے لیے، اور اسنا ہم نے وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا. الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے کچھ کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا. یہ اتنی قیمتی کتاب ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں کو چن لیا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی چن لے اس کی وراثت کے لیے، یعنی یہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی رہی ہے نا، تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کہ وہ وارث بنے اس کتاب کے، ان یہ کتاب ان تک ٹرانسفر ہو، یہ کتاب ان کو ملے. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی خود ہی نہیں پڑا ہو کہ بھئی یعنی ہم ہیں اس کے وارث، نہیں، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا، سارے اپنے بندوں میں سے جتنے انسان تھے ان میں سے اس امت کو منتخب کیا، اس امت کو سلیکٹ کیا، اس کو چنا کہ ان کو میں نے اپنی اس کتاب کا جو آخری کلام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دینے کے لیے ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، یہ نہیں کہا گیا آتین الکتاب، ہم نے دی کتاب، جیسے جو بنی اسرائیل یا اہل کتاب کے لیے جب بات آتی تو آتینا کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ اورثنا کا لفظ آیا، اس لیے کہ یہ ایک سے آگے ایک کو ٹرانسفر ہوتی رہے گی، ان کی کتابوں کی طرح نہیں کہ بس ان کے وقت کے لیے آئیں اس کے بعد ایکسپائر ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ اس کے بعد یعنی ان کے لیے ضرورت نہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ کتابیں چلتی رہیں اور ان کے اوپر عمل ہوتا رہے، وہ اسی زمانے کے لیے تھیں، انہیں لوگوں کے لیے تھی، اسی مذہب کے لیے تھی. یہ فائنل کتاب ہے جو ٹرانسفر ہوتی رہے گی قیامت تک، ٹھیک ہے، نہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہے نہ کوئی نبی آنا ہے. تو اس لیے وراثت ہے یہ، یہ سوچیں یہ کیسا ورثہ ہے جو ہمیں کس سے ملا ہے. اچھا، وراثت بڑی پیاری ہوتی ہے لوگوں کو، آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے پیچھے لوگ اتنے لڑتے ہیں، یعنی
ایک ایک چپا زمین کے پیچھے خاندانوں میں دشمنیاں اور کب سے ان کے کیس چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر, چھوڑ کے نہیں دیتے کہ نہیں جی یہ ہمارا حصہ تھا, جی ہمیں ہمارے یہ اس نے لے لیا ہمارا حصہ. اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں لوگ وراثتوں کے پیچھے, اتنی وراثت پیاری ہوتی ہے. تو یہ وراثت بھی, اس کو کتاب کو وراثت کہا گیا, یہ وراثت بھی تو کہیں سے ہمیں ملی ہوگی نا. مال تو چلو ماں باپ سے ملتا ہے, یہ وراثت کہاں سے ملی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وراثت. کہنے کو تو ہم بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں تو کوئی پیار آئی نہیں, ان کی محبت کے اندر ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں اور شعر کر رہے ہیں اور ایسے اور بہت سے, اتنا مطلب اتنا زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن یہ کیسے دعوے ہیں کہ ان کی جو وراثت ہے اس کو لینے والا ہی آج کوئی نہیں, ان کی وراثت کی طرف توجہ کرنے والا ہی آج کوئی نہیں, اس کو قیمتی سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. کوئی اپنی وراثت میں, آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ ان کی والدہ دنیا سے چلی جائیں, والد چلے جائیں, ان کے کپڑے رکھتے ہیں, ان کی چیزیں رکھتے ہیں وراثت میں ملی ہوئی ہیں, یہ میں سینے سے لگا کے رکھوں, یہ مجھے ان کی یاد دلاتی ہے. کتنا لوگ ان چیزوں کو پیار کرتے ہیں, اور کوئی قدر نہیں آج اس قرآن کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے, ان کا ورثہ علم ہوتا ہے, اور علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, یعنی جو علم لیتے ہیں نا, اور اس کتاب کا دین کا علم یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. لیکن آج کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننے کا کوئی شوق نہیں. یہ کتاب جو ہمیں ورثے میں ملی ہے اس کی طرف کتنی توجہ ہے ہماری؟ اور پھر دعوے نہ ہم کیا کریں کہ ہم تو پتہ نہیں محبت میں گرے چلے جا رہے ہیں. کتنا قیمتی سمجھا ہے اس ورثے کو, یا توجہ ہے اس ورثے کی طرف؟ اس کو تو ورثہ جانا ہی نہیں ہم نے, اس کو تو بس ایک کتاب سمجھ لیا کہ جو دیواروں پہ لگائی جائے یا گلے میں لٹکائی جائے, یہاں جس سے جن بھوت پریت بگانے ہیں, یا پھر ہم نے مردوں کو بخشوانا ہے, بس یہ وہ کتاب ہے, اس سے مردوں کی ہماری بخشش ہوگی, یا چلو گھروں میں پڑھ لو تاکہ کوئی برکت آ جائے, بس یہ ورثہ یہ ہے کہ جس کو اپنایا جائے لیا جائے. ہم یہ کہتے رہے کہ میری ماں میرے لیے دو پلاٹ چھوڑ گئی, میری ماں میرے لیے دو پلاٹ چھوڑ گئی, ایک بات کہتے جائیں تو کیا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں, وہ پلاٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو پھر فائدہ ملے گا نا اس کا, اس کو اپنی ملکیت میں لے کر آئیں گے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں گے, پھر اس سے کوئی کچھ بھی اس سے کوئی کام لیں گے تو تبھی فائدہ ہوگا نا. صرف بولتے رہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا. ہم کہیں گے قرآن بڑی بابرکت کتاب, جی قرآن بڑی اچھی کتاب, قرآن بڑی, اور قرآن کو تو کھول کے دیکھتے نہیں, بڑی اچھی کتاب, بڑی بابرکت کتاب, بڑی فلاں کتاب, اس سے بولتے رہنے سے کیا ملے گا؟ تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس امت کی فضیلت جو ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ہے. ایسے نہیں کہ ہم آپ جو ہے اللہ کے بڑے لاڈلے تھے, بڑے پسندیدہ تھے, کیوں ہم بڑے خوبصورت لوگ ہیں یا ہم بڑے کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ صرف اور صرف جو اس امت کی فضیلت بنتی ہے وہ یہ قرآن کی وجہ سے ہے, اس ورثے کی وجہ سے ہے جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. اور اگر کوئی انسان اس ورثے کی ہی قدر نہ کرے, اس ورثے کو ہی چھوڑ دے, جس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے اسی کو پیچھے پھینک دے, اسی کی طرف توجہ نہ کرے, تو بتائیں اس امت کا حال کیا ہوگا؟ کیا اس کی فضیلت رہے گی پھر؟ خود سوچے. تو یہ ورثہ ہے اور اللہ تعالی نے اعزاز دیا, دس از این آنر جو اس امت کو ملا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے یہ ورثہ دینے کے لیے. کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے اس طرح سے؟ یہاں صرف ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہم بڑے اچھے, ہم بڑے یہ, کیونکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور جس وجہ سے آپ کو فضیلت ملی ان کے امتی اس طرح سے ہیں کہ ان کے ورثے کو لینے والے بنے, تب کی کوئی فضیلت کی بات تو ہے, ادروائز کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں, جو اس کو پڑھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں. یہ ان کی فضیلت کی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو ان کو قرآن کی وجہ سے ملی ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, اب یہ امت جو قرآن کا ورثہ پانے والی ہے, اس میں تین گروپس ہیں, تین رویے اور تین ان کے یعنی ٹائپس کہہ لیں, ان کی زندگی بھی تین طرح کی ہے. ان میں ایک ایسا گروپ ہے اس امت میں جو ظالم لنفسی ہے, اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے. ابھی میں اس کی آپ کو تفسیر بتاؤں گی, لیکن پہلے یہ سن لیں کہ کون کون سے تین گروپس ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, ان میں ایک گروپ ہے جو درمیانہ درمیانہ چلنے والا ہے, بیچ کے راستے میں چلتا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں ایک گروپ ہے جو سبقت لے جانے والا ہے, سب سے آگے نکل جانے والا ہے. کس میں؟ پیسے میں, گاڑیوں میں, گھروں میں, نہیں, نیکیوں میں, نیکی میں آگے بڑھ جانے والا یہ ایک گروپ ہے اللہ کے اذن سے. اور ذالک ھو الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے یہ کوئی نیکیوں میں آگے بڑھ جائے. تو یہ کون سے تین لوگ ہیں, تین قسمیں ہیں لوگوں کی جو اسی امت میں سے ہیں, لیکن تینوں طرح کے رویے ہیں. ایک وہ ہے جو ظالم لنفسی ہے, علماء فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں یا حرام بعض چیزیں وہ کر بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے بعض یعنی فرائض چھوٹ جاتے ہیں, جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کرتے. یہ ظلم ہو گیا نا, کہ یعنی وراثت تو ملی لیکن وراثت کا حق ویسے نہیں ادا کیا, جو نعمت ان کو ملی اس کی صحیح قدر نہیں کی, بددلی سے اسے لیا, بوجھ سمجھ کے لیا, ہائے خواب ختم ہوگا یہ بوجھ, ہائے گا کیا, یعنی نعمت کو پا کے بھی اور چیزیں ان کی نزدیک قیمتی تھیں, اس نعمت کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب صحیح نہ پڑھا, نہ سمجھا, نہ ویسے عمل کیا جیسے کرنا چاہیے تھا, نہ آگے پہنچایا. دوسرے ہیں مقتصد, یہ کسی حد تک خود کو نیک بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن دنیا کی رغبتوں سے اس طرح خود کو اٹھا نہیں سکتے. یعنی اپنی ذات کی حد تک تو انہوں نے کیا مگر آگے نہیں پہنچا سکے اس کتاب کو جیسے پہنچانا تھا. اور دوسرا اس کی یہ بھی بات ہے کہ فرائض ادا کرتے ہیں, حرام کو چھوڑ دیتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی مطلب بہت زیادہ کوئی ایسا آگے بڑھ کے مستحبات کر رہے ہوں. جیسے آپ کہہ لیں گے پارٹ ٹائم کام کرنے والے, پوری پوری کمٹمنٹ نہیں, بس مقتصد ہے نا, درمیانے درمیانے چل رہے ہیں, تو آخرت بھی ساتھ کہیں ٹانگی ہوئی ہے, ساتھ دنیا بھی کر رہے ہیں, ساتھ یہ سارا ان کا چل رہا ہے. اور ان میں کوئی وہ بھی ہے جو سابق بالخیرات ہیں, جو دوڑنے والے ہیں نیکیوں میں, یہ صرف فرائض نہیں ادا کرتے. مقتصد تو فرائض ادا کرتے تھے, آرام کو چھوڑ لیتے تھے, کہیں کہیں ان سے کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں, درمیانے درمیانے ہیں نا, یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کر لیتے ہیں, مکس ہی چل رہے ہیں. جو اچھا یاد رکھیں, جو ظالم لنفسی ہیں نا, یہ تعداد میں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی, نیکیاں کم ہوں گی, اطاعت کا اس طرح سے حق نہیں ادا کر سکے. اچھا, مگر ایسے بھی نہیں ہے کہ باغی ہیں, حدوں کو کراس کر چکے ہیں, وہ نہیں ہے یہ. اچھا, اب مقتصد بھی ہو گیا. اب سابقم بالخیرات جو ہے نا, یہ جیسے سمجھ لیں اے پلس پانے والا یا ٹاپ کرنے والا بچہ ہوتا ہے کلاس میں, اس طرح سے یہ لوگ ہیں. یہ صرف فرائض ہی نہیں ادا کرتے, مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے یہ فرض بھی ہے کہ نہیں, نہیں فرض نہیں ہے تو چلو چھوڑو. اچھا, اگر یہ گناہ بڑا تو نہیں ہے نا, کبیرہ تو نہیں ہے نا, تو چلو صغیرہ ہے تو کر لیتے ہیں. ایسے نہیں یہ کرتے. یہ صرف حرام سے ہی نہیں بچتے, مکروہ چیز بھی ہے نا, کوئی کہتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اس سے بھی بچتے ہیں, ایون مباح سے بھی, بعض مباح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مباح کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے. جیسے ہم لوگ کئی دفعہ ایسے کوئی کام کرتے ہیں نا, نہ گناہ کے بھی نہیں ہے ثواب کے نہیں ہے, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ کی تو نہیں نا بات, لیکن وہ نیکی بھی نہیں ہے. بس ایسے ہی ٹائم ویسٹ کیے جانا, ایسے ہی بس کوئی مطلب غلط تو نہیں نا ہم کر رہے, غلط نہیں کر رہے لیکن بس یوں ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں, یوں ہی ٹائم ویسٹ کیے جانا. تو ہم اس میں یہ پوچھتے ہیں منع تو نہیں ہے نا, یہ کہاں منع ہے ہمیں بتاؤ. اب وہ مباح چیز ہوتی ہے, مگر جو سابق بالخیرات ہے نا, یہ ایسے لوگ ہیں جو مباح کاموں سے بھی بچتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہماری زندگی اتنی قیمتی ہے, دل بہلانے کی چیزیں اور یہ چیزیں, ان میں بھی ہم اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتے. اچھا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ کرنے والے ہوتے ہیں, اے پلس گریڈ کے ساتھ ڈسٹنکشن لینے والے ہوتے ہیں, وہ بہت محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیانے درمیانے, 60% مارکس لے لیے, 50% لے لیے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فیل تو نہیں نا ہم ہوئے, ہم کون سا فیل ہو رہے ہیں کیا, لیکن وہ ٹاپ پہ بھی نہیں جا رہے, وہ کوئی 90% لینے والے بھی نہیں ہیں, بی گریڈ ہو گیا سی گریڈ ہو گیا اس طرح لے لیتے. کچھ اس سے بھی نیچے ہوتے, وہ بس مشکل سے پاس ہوتے ہیں, اگر 32 نمبر پاس ہونے کے تو وہ 32 ہی لیں گے, 33 ہی لیں گے, بس کہتے پاس تو ہو گئے نا, بس اتنا بھی کیا مسئلہ ہے. وہ یہاں پہ رہتے ہیں. وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ درمیانے درمیانے چلتے رہتے ہیں, کچھ پیچھے ہی ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں, اگر ہمارا دل چاہے بھی کہ ہم سابقم بالخیرات میں شامل ہو جائیں, تب بھی ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر مقتصد رہتے ہیں. بس نہیں 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 جی, آخر رہنا بھی تو ہے نا یہاں پہ, ہم کیا کریں, بس کیا مطلب کیا کیا جائے. اب یہ تو نہیں, ایکسلنس پہ نہیں جانے کے لیے کوشش کرتے, کیونکہ ان کو لوگوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے نا, تو وہاں وہاں تک رہتے ہیں, بس تھوڑا کر بھی لیا نہیں بھی کیا, بس کسی حد تک خود کو نیک بنانے کی کوشش بھی کی, لیکن بس درمیانے درمیانے چلے, یا بالکل ہی پیچھے چلے جاتے کہ اب لوگوں کو خوش اور کرنا ہے. تو نہیں, تم تو ہمیں یہ کیا کہتے ہو, ہم تو ظالم لنفسی ہی بن جاتے ہیں, تمہاری خاطر بس ہمیں اتنے پیارے ہو کہ تمہاری خاطر ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ کتاب کے وارثوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں, کوئی کیسی کسی کی حالت کچھ ہے, کسی کی حالت کچھ اور ہے. تو یہ تینوں طرح کے ہیں تو اسی امت میں سے ہیں, تو کلمہ گو ہی, لیکن ایک ہیں جو عمل میں کوتاہی کرنے والا ہے, ایک مقتصد ہے جو ظاہراً قرآن پہ عمل کرنے والا ہے ظاہراً, اور تیسرا ہے جو کہ یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا, نیکیوں میں دوڑ لگانے والا, اور نیکیوں میں بھی جس کو کہتے ہیں سابقون الاولون والے لوگ, اولئک المقربون, وہ جن کا سورہ واقعہ میں آیا نا, تو سبقت لے جانے والے صرف یہ تیسرے والے ہیں, باقی جو پہلے دو ہیں وہ ان میں سے ہیں جو اصحاب الیمین. یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم لنفسی کافر نہیں ہیں, ہے تو وہ بھی مسلمان, لیکن انہوں نے اس طرح سے حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یعنی ورثہ تینوں کو ملا, مگر تینوں نے الگ الگ کام کیے, تینوں کی الگ الگ یعنی بالکل طریقے تھے. اب یہ دیکھیں, بعض علماء نے, بعض ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ جی یہ تینوں جو گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ ہے جو سورہ واقعہ میں جیسے بتایا گیا اصحاب الشمال اور پھر اصحاب المیمنہ, پھر اس کے بعد اصحاب المشمہ, اصحاب المیمنہ اور سابقون, تو یہ تینوں وہ ہیں. لیکن زیادہ راجے دونوں کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن زیادہ راجے زیادہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ہی بات ہو رہی ہے, مگر ایک ہے جو جس سے حرام کام بھی ہو جاتے ہیں, دوسرا ہے جو درمیانے درجے کا ہے, جو حرام سے تو بچتا ہے لیکن مستحب کام اس سے بھی نہیں ہوتے, ہلکی پھلکی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے, اور تیسرا درجہ ہے وہ آگے نکل گیا, وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے, مستحبات کو بھی ادا کرتا ہے. مثلا مستحب چیز یہ ہے تہجد پڑھنا, فار ایگزامپل, فرض تو نہیں ہے نا, اشراق پڑھنا فرض تو نہیں ہے نا, نفلی روزے رکھنا یہ فرض تو نہیں ہے نا, احسان کرنا دوسروں کے ساتھ, کوئی نہیں بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتا تو تب بھی آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی, فرض تو نہیں ہے نا. فرض تو یہ ہے کہ ہاں آپ عدل کر سکتے ہیں, آپ جتنا کسی نے آپ کو تکلیف دی اتنی آپ نے بدلہ لے لیا, یہ احسان اس سے بھی اگلا لیول ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ باتیں آپ لکھ لیں کیونکہ یہ آپ کو بعد میں بھول جائیں گی کہ فرق کیا ہے ان میں. ٹھیک ہے, اب وہ مستحبات کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, وہ مستحبات کو بھی کرتے ہیں, یعنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں جس کو پتا چل گیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے, وہ فرض نہیں بھی ہے, بس اللہ کو پسند ہے نا, میرے اللہ کو پسند ہے تو بس ٹھیک ہے. وہ رکتے نہیں ہیں کسی پہ, نہیں نہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, پہلے ہی ہم اتنے نیک ہیں, ہم اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ دیکھتے ہیں اچھا اللہ کو یہ بھی پسند ہے, اچھا اللہ کو یہ بھی پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, میں وہ بھی کر لوں. وہ ہماری طرح سیٹسفائی ہو کے نہیں بیٹھ جاتے, اب تو اور کوئی کرنے کا کام ہی نہیں رہ گیا, مجھے تو لگتا میں نے سارا دین ہی پڑھ لیا اور کر بھی لیا عمل. ایسے نہیں ہوتے, کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ آگے بڑھتے ہیں, بڑھتے ہی جاتے ہیں. لیکن نیکی میں کوئی اینڈ نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں اب اور کیا کریں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اور کرنا کیا, سارا کچھ تو ہم نے کر لیا. تب میں اپنا سر پکڑ لیتی ہوں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے, کیا ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں رہ گیا, اتنے مطمئن ہو گئے ہیں اور کیا, اب اور کیا کریں. اور یعنی وہ حرام کو بھی چھوڑ کے مکروہات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, بعض مباح چیزوں کو بھی ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اس میں بھی ہمارا یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئے. تو ان میں سب سے زیادہ تو یہ جو سابق ام الخیرات ہے نا, یہ صحابہ کرام ہیں, کہنے ہیں جنہوں نے بالکل واقعی حق بھی ادا کیا اس کتاب کا. اور یہ وہ بھی لوگ ہیں جو کہ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پھر اس کو آگے پہنچاتے بھی ہیں, اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو یہ سابق ام الخیرات لوگ ہیں اسی وجہ سے, اسی نعمت کی وجہ سے کہ ان کے پاس یہ قرآن کی نعمت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے یہ اس دن قابل رشک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. اور آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے کو یعنی کور کرتا ہے کسی راستے کو, اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں اس کو چلائے گا, اللہ کی رحمت کے فرشتے طالب علموں کے لیے پر بچھا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی چاہتے ہیں. اور عالم جو علم والا ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے, یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے گا, میں نے اپنا علم اور حکمت تمہیں اس لیے دیا تھا, اسی لیے تو دیا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں, تم چاہے کیسے ہی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن ان کی یعنی یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, جو ان کا علم تھا, جو جس پہ وہ جو انہوں نے حاصل کیا, جس پہ چلے اور پھر جس کے آگے بھی پہنچایا. تو یہ اس علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس کتاب کی, اس قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, شاید کچھ لوگ اس کو پڑھنے کی طرف آتے بھی ہیں تب بھی یہ بس ایوریج ایوریج, کر لیا تو کر لیا, نہیں بھی کیا تو کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتے, اتنا سیریسلی نہیں لیتے اس کو کہ اس کے لیے میں کسی دن رات کو جاگی ہوں کہ بھئی میں نے اپنا یہ سبق دہرانا ہے, یا میں نے اس سبق کو یاد کرنا ہے, یا میں اس سبق کے اوپر غور و فکر کروں, ایسا کبھی نہیں. نہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیا, ایک کلاس کافی نہیں ہے, کتنی دیر کی تو میں کلاس لے رہی ہوں, تو میں نے بڑا ٹائم دے دیا اس کتاب کو. وہ ایسے نہیں کرتے, میں اس کو سیریس لیتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جیسے ہوں گے پھر ویسے ہی ان کے انجام بھی ہوں گے. دیکھا جیسا عمل ہے پھر ویسا انجام تو ہوگا نا. ابو ثابت, حضرت ابو ثابت جو ہیں رحمت اللہ علیہ, وہ مسجد میں آتے ہیں اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہ میری وحشت کا انیس میرے لیے مہیا کر دے. اور میری غربت پہ رحم فرما اور مجھے کوئی اچھا ساتھی عطا فرما. یہ سن کے صحابی ان کی طرف متوجہ ہوئے, ابو دردا جو تھے, اور فرماتے میں تیرا ساتھی ہوں, سن میں آج تجھے وہ حدیث رسول سناتا ہوں جسے میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا. پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا سابقون بالخیرات تو وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. مقتصد لوگ وہ ہیں جن سے حساب تو ہوگا لیکن اللہ آسان حساب لے لے گا. اور ظالم لنفسی وہ لوگ ہیں کہ اس مکان میں غم اور رنج ان کو پہنچے گا, وہاں پہ ان کو غم اور رنج پہنچے گا. یعنی ہوں گے تو اسی امت کے مگر ایک بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا, دوسرا آسانی سے حساب لیا جائے گا پھر جنت میں داخل ہوگا, تیسری وہ جماعت ہے جس سے اچھی طرح انویسٹیگیشن ہوگی, تفتیش ہوگی, تلاش ہوگی, پھر اس کے بعد پھر واللہ عالم کے جہنم میں جائیں گے پہلے, پھر فرشتے حاضر ہو کے کہیں گے کہ ہم نے ان کو لا الہ الا اللہ وحدہ کہتے ہوئے پایا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں, اچھا انہیں میں نے ان کے اس قول کی وجہ سے چھوڑا, جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کی خطائیں دوزخیوں پر ڈال دو. یعنی ہو سکتا ہے جہنم میں سے جا کے پھر نکل کے پھر جائے, ہو سکتا ہے کہ حشر کا دن ہی ان کے اوپر اتنا لمبا ہو جائے کہ اس میں ہی کھڑے میں کھڑے میں اور ان کے حساب ہو رہے ہیں. واللہ عالم جیسی ان کی کتنا ظلم تھا ان کا اپنی جان پہ, اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا, یعنی اسی کے مطابق ان کو وہاں پہ کھڑے رہنا پڑے گا, ان کے لیے پھر شفاعت ہوگی, پھر یہ جنت میں جائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ تو جائیں گے تو یہ بھی جنت میں, لیکن یعنی مشکلوں سے جیسے تیسے پہنچیں گے. اللہ اکبر. تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ باز پرس کیے جائیں گے, یعنی ان سے سوال جواب ہوگا. تو سوچیں کہ یہاں پہ اگر ہمیں ایئرپورٹ پہ ہی وہ کھڑا کر دے, ایک طرف لے جا کے انویسٹیگیشن وہ باز لوگ ہی کرتے ہیں, آپ سفر سے آتے ہیں تھکا دینے والے سفر سے, وہ پھر ادھر لے جا دیتے, کمرے میں لے گئے آپ, وہ 8-10 گھنٹے بٹھا رہے ہیں, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. حالانکہ کیا ہے, انویسٹیگیشن ہی کر رہے ہیں نا, کون سا کوئی آگ میں ڈال دیا انہوں نے یا کچھ, لیکن وہ کتنی مشکل ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر. اور پھر کیسے لوگ مطلب اس کے بعد سٹوری سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا اور یہ ہوا اور انہوں نے یہ کہا, وہ انویسٹیگیشن ہونا ہی انسان کے اوپر کتنا مسئلہ ہے. اور کہاں یہ کہ قیامت کا دن ہو اور یہ کوئی آپ 10-12 گھنٹے کے سفر سے نہیں آئے, قیامت کی جو سختی ہے, حشر کے میدان کی جو سختی ہے, وہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کتنا سخت ہوگا وہ دن, کیسے سورج قریب ہوگا, کیسے انسان ننگے پیر اور ننگے بدن ہوگا, اور کیسے اس کے حالات ہوں گے کہ جب اس کی پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے چل جائے گی, میں نے کیا کیا کیا. کوئی چیز بھولے گی نہیں اس دن, یہ نہ فکر کریں کہ ہمیں کچھ بھول جائے گا, اس دن سب کچھ یاد آ جائے گا, یہ کیا تھا, یہ کہتا ہے میں کیا کرتی رہی, ہائے اللہ اب کیا ہوگا میرا. یعنی انسان اس دن سخت پریشان ہوگا, بڑے بڑے نیک لوگ پریشان ہوں گے. جب جہنم لائی جائے گی ہر ایک کی زبان پہ سوائے نفسی نفسی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس دن سوچیں وہ دن کسی کے لیے لمبا کھینچ دیا جائے, اس کا حساب کتاب ہی نہیں ختم ہو رہا. ہم تو یہاں کی اس چھوٹی سی انویسٹیگیشن سے ڈر جاتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں اللہ کسی طرح دعائیں کرتے ہوئے سب جہاز سے اترتے ہیں کہ ہائے ہمیں ہمیں کہیں الگ سے انٹروگیشن کے لیے لے نہ جائیں, اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہائے شکر ہے ہمارے ہمیں الگ سے نہیں لے جایا گیا. کیا اس 10-12 گھنٹے کی اس سے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ اور سوچیں کہ وہ حشر کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے, اس میں کھڑے رہنا یا اس میں حساب کتاب دینا ایک ایک عمل کا, وہ انسان کے لیے کیسا ہوگا, ان سے سخت حساب ہوگا. استغفر اللہ ربی. اور کوئی بے حساب کتاب ہی جا رہے ہیں, وہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو ایک آسانی سے حساب لیے جانے لیا جانا یا بغیر حساب کتاب کے جانا, وہ اور اس میں بہت فرق ہے. ایک گناہ گار ہوگا جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ کون ہے, فرشتے کہیں گے اللہ اس کے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن اس نے کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری وسیع رحمت میں داخل کر دو. پھر یہی آیت تلاوت فرمائی حضرت عبداللہ نے, جو اس حدیث کے راوی ہیں, عبداللہ بن مسعود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ یہ کن کے بارے میں ہے؟ تو فرمانے لگی، بیٹا یہ سب جنتی لوگ ہیں، سابقم بالخیرات تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہیں خود آپ نے جنت کی بشارت دی، مقتصد وہ ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی، فالو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ ان سے مل گئے، یعنی ساری زندگی مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں تمہارے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہا، فالو کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، وہ مقتصد ہے۔ اور ظالم لنفسی فرماتی ہیں کہ وہ مجھ تجھ جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ تمام عورتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو وہی فضیلت ہے جو فضیلت سرید کو ہر قسم کے طعام پر ہے، یعنی ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا، جیسے ہم کہیں گے کوئی اپنی ہماری ڈیلیکسی ہو کوئی کھانوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو تینوں کا ذکر یہاں پہ آ گیا، تینوں مسلمان ہیں، تینوں امتی ہیں، لیکن اعمال کے مطابق ان سے سوال جواب ہوگا، اعمال کے مطابق ان کے درجات کم یا زیادہ ہوں گے، کیا کوئی بلند درجوں پہ ہوگا، کوئی درمیانے درجوں میں ہوگا جنت کے، اور کسی کی تو صرف بخشش ہی ہوئی بھی ہے تو وہ جنت میں انٹر تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے نیچے کے درجوں میں ہوگا۔ یہ تین ہیں انجام۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے گروپ میں ہیں، ہم اپنے آپ کو کدھر دیکھ رہے ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہم کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی سٹرگل کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی، کتنی قربانی دے رہے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے کی، کتنا ہم اس کو آگے پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، نیکیوں میں ہم کتنے بھاگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، مقابلے کرو، بھاگو، آگے چلو، کتنے ہم کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یا ہمارے مقابلے کس نے کیا پہنا ہے، کس نے کون سا میک اپ خریدا ہے، کون کیسی لگ رہی ہے، اپنی شکلوں میں مقابلے کرتے ہیں، اپنے ڈریسز میں مقابلے کرتے ہیں، اپنے زیوروں میں مقابلے کرتے ہیں، یا نیکیوں میں مقابلے کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ہم نیکی میں آگے بڑھنے والے، یا بیئر منیمم پہ رہنا چاہتے ہیں، کہ کر تو رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں نا، فرض تو ادا ہو ہی رہا ہے نا۔ بعض دفعہ لوگ اگر ہمیں کہہ دیتے تم تو بہت ہی زیادہ کرتی ہو، تو ہم اتنے ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے نہیں نہیں ہم تو اتنا نہیں ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی جو پہلے کر رہے تھے اس سے بھی جاتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، دیکھیے اپنے آپ کو سب سے پہلے میں کہتی ہوں، زندگی مختصر ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر یہ سب سامنے آ جانا، جب سامنے آ گیا تو اب واپس جانے کا تو ٹائم نہیں کہ ہم نہیں ایک کیٹیگری سے دوسری میں جمپ کر جائیں۔ ایک اسٹوڈنٹ بھی جو ہوتا ہے وہی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے جو سخت محنت کرتا ہے، جو سوتا رہتا ہے، سستی دکھاتا ہے، بیئر منیمم پہ چلتا ہے، اس کے نمبر بھی اتنے ہی آتے ہیں۔ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کریں کچھ بھی، نہ کوئی محنت کرنی، نہ اس کے لیے کوئی قربانی دینی، نہ کسی کو کوئی بات ہمیں کوئی باتیں نہ بنا دے، ہمیں کسی کی باتیں نہ سننی پڑے، لیکن اے گریڈر ہم ہو جائیں، ہم سابقون بالخیرات کہلائیں، ہم سابقون الاولون ہو جائیں، کیونکہ ہم دعائیں بڑی کرتے ہیں کہ ہم سابقون الاولون ہو جائیں، بس دعاؤں سے ہی ہمارا گزارا چل جانا، نہ کوئی ہماری انٹینشن ہے، نہ کوئی ہمارے اس چیز کے لیے سٹرگل ہے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، تو پھر آپ آگے چلتے ہیں، پھر آپ آگے والوں میں ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہو جاتے کہ کرنا بھی ہم نے سب کچھ ہے، زمانہ کو ساتھ بھی دینا ہے، ہر چیز کے اندر ہم نے اپنا ادھر کا بھی صحیح رکھنا ہے، ادھر بھی ہم بس جنتوں کے فردوس میں پہنچ جائیں، اعلیٰ درجوں میں جنت الفردوس میں ہم ہی بیٹھے ہوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ کوئی نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے چنا تو اس امت کو ہے اور ہمیں اس امت میں شامل فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ کس طرح پھر جائیں گے۔ اور یہ بھی وارث ہیں، سبھی کتاب کے وارث ہیں۔ جنات و عدن، باغات ہمیشگی کے۔ جنت کی ایک صفت بڑی پیاری ہے، جہاں پہ اس کی نعمتیں ہیں، جہاں پہ اس کی بہت آسائشیں ہیں، سکون ہے، وہاں پہ ایک چیز جو اس کی سگنیفیکنٹ کوالٹی ہے وہ یہ کہ یہ عدن ہے، ہمیشگی کی ہے۔ ایک تو جنت عدن ایک جنت کا نام بھی ہے، ایک لیول یا ایک جنت جو ہے اس کا نام جنت عدن بھی ہے، جیسے جنت الفردوس ہے اس طرح جنت عدن ہے، لیکن عدن کا مطلب ہمیشگی بھی ہے۔ تو جنت کی کوالٹی کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی نہ چھینے گا نہ کوئی ماں سے نکالے گا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہ دیکھیں، دنیا جو ہے نا یہ ہمیشگی کی نہیں ہے۔ یہ جو ہر کہانی کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے نا، دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، یہ دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ صرف جنت کے لیے ہو سکتا جو کبھی نہیں چھینے گی۔ یہاں ہر چیز کو ہمیشگی ہے، اینڈ وہاں پہ ہے ہی نہیں، اینڈ کا لفظ وہاں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی تو کوئی ایک آ گیا کہ یہ تو زندگی ہے ہی نہیں، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کیونکہ یہ تو زندگی کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، تو اتنی چھوٹی ہے۔ یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، ان جنتوں میں جو یہ سابقون بالخیرات ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہ پہنائے جائیں گے، خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نا جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی بیوٹیشن ہوتی ہے جو اس کو میک اپ کرتی ہے، کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس کو کنگن پہناتی ہیں، کوئی اس کو پازیب پہناتی ہے، کوئی اس کا دوپٹہ سیٹ کرتی ہے، تو اس کو سجایا جاتا ہے، وہ خود نہیں کر رہی ہوتی۔ اس دن اس کا اسپیشل ڈے ہوتا ہے نا۔ جنت میں بھی پہنائے جائیں گے، یعنی ان کے لیے کوئی خادمائیں ہوں گی، کوئی سجانے والے ہوں گے جو ان کو سجائیں گے، جو ان کو کنگن پہنائیں گے، کنگنوں میں سے پہنائیں گے کیا چیز، کنگنوں میں ایسے زیور پہنائیں گے جن میں کنگن بھی ہوں گے۔ کنگن عورتوں کے لیے تو خیر یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، زیور اور کپڑا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے کبھی بھی عورت کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنے بھی ہو جائیں کہتے ہیں چلو اور آ ہی گیا تو بڑا اچھا ہے، کبھی انکار نہیں کرے گی عورت۔ تو جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ کنگن مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے، کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کنگن پہنتے تھے، موتیوں سے مزین لباس پہنتے تھے، موتیوں کا یعنی کام ہوا ہے۔ دنیا کے اندر مردوں پہ ریشم اور سونا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، اور سونے چاندی کے برتنوں میں فرمایا کہ مت پیو، وہ تو عورتیں مرد جو بھی ہیں وہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پئیں، لیکن عورت کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ وہاں پہ ایسے کنگن ہوں گے جو سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس وہاں پہ ریشم ہوگا، ریشم کا لباس پہنیں گے، ایسا لباس ہوگا کہ حضرت کعب ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں کوئی پہن لے، سبحان اللہ، تو جس کی نظر پڑے گی وہ اس کی تاب نہیں لا سکے گا، بے ہوش ہو کے گر جائے گا، اتنا خوبصورت اتنا روشن ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جنت کے لباس ہیں، اور زیور اور کپڑا، یہ جو زیور ہوگا خاص طور پہ یہ کتنا ملے گا کسی کو، یہاں پہ ہمارا تو جی نہیں بھرتا کتنے بھی سیٹ ہو جائے، وہاں پہ کہاں تک زیور پہنایا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہوگا. سبحان اللہ, جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہوگا, یعنی یہ وضو جو ہے یہ انسان کی چمک بھی بڑھائے گا وہاں پہ, اور یہ وہاں تک ہمیں ملے گا اگر ہم جنتوں میں پہنچ جائیں تو وہاں تک ہمیں ملے گا یہ زیور جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہاں دنیا میں حریر اور ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا. ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم مومنوں کے لیے آخرت میں ہے. دنیا میں اگر کسی نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز نہیں رکھا اور جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ان کو پھر بھی وہ پہنتا رہا ہے, ان کو پھر بھی اس نے یوز کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا تھا, تو اس کو وہاں جا کے پھر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی, پھر اس کو وہاں پہ نہیں پہنائی جائیں. ہمیشہ کی زندگی میں کسی کو نہ ملے تو وہ تو بڑی محرومی ہے, اگر جنت میں چلا بھی جاتا ہے تو یہ بڑی محرومی ہوگی اس کے لیے. اس لیے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ یہاں پہ مردوں کے لیے اس چیز کو نہیں سمجھتے. اچھا, ریشم بھی پیور ریشم کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ نہیں جو سنتھیٹک آج کل کوئی سلک کہہ دیتے ہیں لیکن وہ ریشمی کپڑا کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ ریشم نہیں ہوتا جس کو پیور سلک کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے زیورات کے بارے میں کہ ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جن میں موتی اور یاقوت جڑے میں ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا, زیور بھی وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جو جڑاؤ ہوتا ہے, جس میں اور کام ایسا ہوتا ہے. صرف سونا ہی سونا وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا. اور ان پر بادشاہوں کی طرح تاج ہوں گے, ان کے چہرے بغیر داڑھی کے ہوں گے, اور ان کی آنکھیں جیسے سرمے لگی ہوئی ہیں اس طرح سے ہوں گی. اسی طرح ابو حازم بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے, تو اپنے ہاتھوں کو پتہ ہے کہاں تک دھو رہے تھے, بغلوں تک دھو رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, اے ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا, تم یہاں کھڑے ہوئے ہو, یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کہ تم یہاں موجود ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا. اس لیے کہ وہ دکھاووں کے وضو نہیں نہ کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کے سامنے اچھا اچھا وضو کر کے دکھاتے ہیں, اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا وضو دیکھیں پھر ایسا ہوتا ہی نہیں. ان کا حال یہ تھا کہ جب اکیلے میں کر رہے ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے تو بغلوں تک وضو کر رہے ہیں. اور کہتے فرماتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں ہو تو پھر میں اس طرح کا وضو نہ کرتا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, مومن کا جہاں تک وضو پہنچتا ہے وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ اتنا زیادہ, یعنی اگر آپ پیر سے آگے تک بھی دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کونیوں سے اوپر تک بھی دھو لیں تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے اس میں, بلکہ یہ یعنی آپ کے لیے آپ کے جنت کے زیور کو بڑھائے گا. تو جس نے اپنے زیادہ زیور کرنے ہو, زیادہ زیادہ مطلب وضو کا پانی وہاں تک لے کر جائے. اور بعض کہتے ہیں کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کی کیا ویلیو رہے گی پھر. نہیں, ایسی یہ بات سوچیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب انسان کے پاس بہت نعمتیں آ جائیں نا تو واقعی اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے اور دل بھر جاتا ہے. اور جیسے وہ قوم سبا نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اب یہ راستے اتنا اچھا اور کمفرٹیبل ہے تو ہمارے لیے طویل کر دے راستے, اس طرح کی باتیں کی تھی. تو یہ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے, مگر وہاں چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے بھی نہیں اکتائے گا. یہ جنت کی تو یہ خوبی ہے نا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, وہ ذات جو لے گیا ہم سے غم کو, ہم سے جس نے غم کو دور کر دیا, یہ اس کے لیے سارا شکر ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کون کہیں گے, یہ وہ لوگ کہیں گے جو ظالم لی نفسی ہی تھے. کیونکہ جو حدیث اس بارے میں آتی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ بعض بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, مقتصدہ ثانی کے ساتھ چلے جائیں گے, جو ظالم لی نفسی ہی ہیں وہ لمبا محشر میں رو کے جائیں گے, پھر اللہ کی رحمت سے تلافی ہوگی اور پھر وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے یہ غم کو دور کیا. تو یہ مسند احمد کی میں یہ حدیث ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ظالم لنفسی ہی ہیں. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اتنی زیادہ حشر کی منزلوں سے گزرے گا, قبر سے اٹھنے کے بعد, پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں کہ حساب کتاب کا مرحلہ اور پھر آگے یہ سب چیزیں مرحلے, اس کے بعد جب اس کو جہنم سے یعنی ایک جہنم کے غم سے آزادی مل جائے گی کہ مجھے جہنم میں نہیں بھیجا گیا, تو یہ ہے وہ غم جو وہ یہاں پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے یہ غم لے لیا, یعنی ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری تفاسیر ہے کہ یہ کون سا غم ہے کہ جس کے یہاں پہ وہ لوگ کہیں گے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا, یہ کون سے غم کی بات ہو رہی ہے. تو مقاتل کہتے ہیں یہ اس غم کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جیسے یہ دنیا میں ہر وقت یہ ایک یعنی ایک غم ہی ہے نا, ایک پریشانی, ایک فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارا بنے گا کیا, کیا ہوگا ہمارے ساتھ, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں اپنے گناہوں کا جو خوف ہے اور جو پھر کے جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمارا کیا ہوگا آخرت میں, یہ کتنا بڑا غم ہے. تو یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کا شکر ادا کریں گے, اللہ یہ غم تو ہم سے دور ہوا نا, ہم جنت میں اب داخل ہو گئے, اب وہاں پہ سکون آ جائے گا. دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا, دیکھیں دنیا کے غم تو ہیں ہی سو ہیں جو ابھی دنیا کی پریشانیاں, لیکن اس کا سب سے بڑی جو فکر ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ اسی چیز کی ہوتی ہے, میرا آخرت میں اللہ کیا بنے گا, دنیا تو جو بھی ہے گزر جائے گی, اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا, یہ چیز اس کو چین نہیں لینے دیتی, چاہے وہ نعمتوں کے اندر ہو چاہے وہ آسائشوں کے اندر ہو, اس کو بھولتا ہی نہیں, وہ ساری زندگی اسی بے چینی میں رہتا ہے, اسی پریشانی میں رہتا ہے, اللہ کیا بنے گا, کیا ہوگا میرا, وہ ٹینشن نہیں اس کی ختم ہوتی, وہ کبھی بھولتا نہیں ہے اس چیز کو, کبھی سیٹسفائی ہو کے نہیں بیٹھ جاتا ابھی میں خوش ہو گیا ہوں, ابھی میں نے بہت کچھ اچھا کر دیا, میری جنت تو بھائی گارنٹیڈ ہے, ایسے نہیں ہوتا, وہ مسلسل غم میں رہتا ہے. تو یہ غم دور کب ہوگا؟ جب جنت میں انٹر ہو جائے گی. اللہ اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا کہ جو جنت تک بغیر حساب کتاب کے پہنچ جائے, اور یہ جو غم ہے یہ ہمیں ہمارا دور ہو جائے کہ ہمارا کیا بنے گا. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جو دنیا کے غم ہیں یہ بھی اس سے مراد ہے. دیکھیں نا, دنیا میں کوئی انسان غم سے خالی نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے, پریشانیاں, یہ سب لگے ہوئے ہیں. جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اب سارا ختم ہو گیا, کوئی بیمار تھا دنیا میں, کسی کو اولاد کی پریشانیاں, کسی کو معاش کی پریشانیاں, کسی کو کسی طرح کی, تو وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئی, سارے غم ختم ہو گئے, ساری فکریں ختم ہو گئی. تو ہر فکر اس سے مراد ہے, بعض یہ کہتے ہیں کہ ہر فکر مراد, کبھی اپنی اولاد کی پریشانی ہے, آئے ان کا کیا بنے گا, ان کے ایمانوں کا کیا بنے, تو کتنی پریشانی ہے, آئے ہماری موت ایمان کے اوپر آ جائے اس چیز کی پریشانی, ہم قبر کے اندر ہماری قبر کشادہ ہو جائے, ہمارا احسان حساب اس میں ہو جائے, ہم صحیح وہاں پہ ثابت قدم رہیں, یہ ساری پریشانیاں ہی ہیں نا. یہ سب پریشانیوں کا اینڈ کب ہوگا؟ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ غم تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, چاہے وہ سابق امبل خیرات ہے, چاہے وہ ظالم الناسی, چاہے وہ مقتصد ہے, سب کے ساتھ ہے. سب کا یہ غم ختم ہو جائے گا جب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو بڑے بڑے مرحلے ہیں جن کے غم انسان کو لگے رہتے ہیں, اور موت کا مرحلہ تو بہت ہی بڑا مرحلہ ہے, برزخ کا مرحلہ بہت ہی بڑا مرحلہ ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا مرحلہ بہت ہی سخت مرحلہ ہے, میدان حشر بہت ہی سخت مرحلہ ہے, اس کی سختیاں, اس کی طوالت کہ وہ کتنا طویل ہوگا, اس سے گزر کے ظاہر ہی بات ہے جب جنت میں داخل ہوں گے تو کیا سکون نہیں آ جائے گا, چین نہیں آ جائے گا, سکھ کا سانس نہیں لے لیں گے, پھر شکر ادا کریں گے, زبان سے شکر ہی نکلے گا. دنیا میں کہیں بڑی سخت کسی پریشانی سے گزر کے آپ خیر و عافیت کے ساتھ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تونے پہنچا دیا، کہیں رستے میں بہت ہی کوئی پریشانی کے اسباب سے آپ بال بال بچ کے آتے ہیں، تو جو جہنم سے بچ گیا، جو ان اور تکلیفوں سے بچ گیا، ساری سختی جس سے مطلب خیر و عافیت کے ساتھ جو وہاں پہ پہنچ گیا، اس کا شکر سوچیں کیسا نکل لے گا. اور جب یہ پتا ہو کہ پتہ نہیں اب کون سی چیز میری پکڑی جائے، پتہ نہیں میری نیکیوں کا کیا بنے گا، بڑھیں گی کہ گھٹ جائیں گی، پتہ نہیں میرے گناہ ہی نہ ہو سپر سیڈ کر جائے، گناہ زیادہ نہ ہو جائے، میرا وہ پلڑا بھاری نہ ہو جائے. اور جہنم جب سامنے نظر آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ تو جب وہ جیسے وہ مسافر ہے نا جو تھک کے یعنی راستے کی بڑی بڑی پریشانیاں اور مشکلات سے گزر کے منزل تک پہنچتا ہے، تو اس کو جو ٹھنڈک اور جو سکون ملتا ہے وہ جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں جب پہنچیں گے تو اب ان کو پتا ہے کہ یہاں سے کبھی نہیں نکلنا، اب ہم پہنچ گئے، اب کوئی پریشانی نہیں، اب اس کے بعد کوئی فکر نہیں ہے، اب وہ مقام آ گیا جس کے لیے ہم دنیا میں دعائیں کرتے رہے، اب ہم وہاں پہنچ گئے. تو وہ جو الحمدللہ ان کی نکلے گی سوچے وہ کیسی ہوگی. ہم بھی یہاں پہ الحمدللہ بولتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نعمت ملتی ہے، لیکن اندازہ کریں اس الحمدللہ کا. اور پھر وہ کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشش فرمانے والا اور بڑا ہی قدردان ہے کہ اس نے ہمیں بخشا تو ہم آج تک یہاں پہنچے، اور وہ کتنا قدردان ہے کہ ہمارے حقیر سے اعمال کی اس نے اتنی قدر کی کہ ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل کہاں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں بھی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا. تو بڑی بڑی اللہ تعالیٰ اس دن خطا انسان کی معاف کر دے گا، اور چھوٹی چھوٹی سی یا تھوڑی تھوڑی سی نیکیاں ان کی بھی قدردانی فرمائے گا، ان کو بھی قبول کرے گا. تو یہ انسان پھر کہے گا اللہ تو کتنا غفور ہے، تو بے شک غفور ہے، تو بے شک شکور ہے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ تو نے ہمیں یہ بلند مقامات دے دیے، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو کسی کے اعمال بھی نہیں اس قابل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اس کی مہربانی ہوگی. اور پھر وہ کہیں گے یعنی یہ پوری ان کی بات چل رہی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور، الذی وہ ذات جس نے احلنا دار المقام، اس نے ہمیں قیام کے گھر میں پہنچا دیا، من فضلی اپنے فضل سے. ہمارا رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ ہمیں ہمارے قیام گاہ پہ پرماننٹ ریزیڈنس پہ پہنچا دیا، یہ قیام قائم رہنے والا جو گھر ہے اس میں پہنچا دیا. یہ دنیا تو قائم رہنے والی نہیں ہے، یہاں پہ تو ہمیشہ کا قیام ہے ہی نہیں، یہاں سے تو آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا جہاں سے اب کبھی جانا نہیں ہے، کوئی نکالے گا نہیں. اور یہ کیسی جگہ ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ یہاں پہ کوئی مشقت اور نہ یہاں پہ کوئی تھکان ہے، وہ کسی قسم کی بھی ایسی چیز نہیں. یہ نصب اور لغوب جو ہے نا دونوں لفظوں کا معنی تھکاوٹ ہی ہے، لیکن دیکھیں تھکاوٹ بھی دونوں طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے آپ کو فزیکل تھک جاتے، فزیکلی آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ بڑی مشقت کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں تو آپ فزیکلی ایگزاسٹ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے آپ کو مینٹل جو فٹیگ، مینٹلی آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے اعصاب تھک جاتے ہیں. جیسے انسان کسی بہت اس کے اوپر کوئی پریشانی گزری ہو تو وہ اعصابی طور پہ انسان یعنی تھک جاتا ہے, وہ تھکاوٹ. تو نہ وہاں پہ کوئی جسمانی مشقت ہوگی. اب جسمانی مشقتیں اب مثلاً ہے کہ آپ بہت کام کرتے ہیں, کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے بہت کام کرتے ہیں, تو چاہے مینٹلی آپ خوش ہیں لیکن فزیکل بہت مشقت آپ کے لیے. اسی طرح کبھی کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی ایسی سختی آتی ہے انسان کے اوپر, تو چاہے فزیکلی وہ کوئی کام نہیں کرتا لیکن مینٹلی کتنا تھک جاتا ہے. تو وہاں پہ دونوں چیزیں ہی نہیں, سبحان اللہ, نہ کوئی ٹینشن, نہ کوئی انگزائٹی, نہ کوئی ڈپریشن, نہ کوئی کسی کی مطلب کہ کسی کا کوئی غم سن کے یا کوئی ایسی پریشانی سن کے انسان کی جو حالت بگڑ جاتی ہے, کچھ نہیں ایسا. دوسری بات کیا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کام کے کثرت کی وجہ سے تھک جانا, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بوریت, ایک ہی کام کر کر کے انسان بور ہو جاتا ہے, چاہے وہ اچھا ہی کام کیوں نہ ہو لیکن وہ بوریت اس کو ہونے لگتی ہے. کہ میں وہاں پہ بوریت ہے ہی نہیں, یہ بوریت دنیا کی چیز ہے. ان بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ, بڑے خوشحالی میں رہنے والے لوگ, وہ بھی کہتے ہیں وی آر بورڈ. پیپل بورڈ کس بات کے؟ اب دیکھیں اب کیا, حالانکہ ہر آسائش ہے, کہتے ہیں ہم بور ہو گئے. تو اب وہی چیزیں جن کی تمنا لوگ کرتے ہیں, جن کے لیے حسرتیں کرتے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ مل جائیں, جن کو ملی نہیں ہے ان کی بوریت ہی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا, وہ اب ڈھونڈتے ہیں بوریت مٹانے کے طریقے. یہ دنیا ناقص ہے, ناقص ہے. اس میں کتنا بھی آپ پالو گے, جس یعنی آپ کے ذہن میں کوئی ہوگا میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں نا تب میں سکسیسفل ہوں, آپ یقین کرو یہاں پہ یہ دنیا ایسی چیز ہے, آپ وہاں پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا. مثلاً آپ کہتے ہو کہ میں جب ملینئر بن جاؤں گا تب میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں سکسیسفل آدمی ہوں, تب میری کامیابی ہے. آپ ملینئر کیا بلینئر بھی بن جاؤ تب بھی یہاں پہ چین نہیں, یہاں پہ بوریت تب بھی رہے گی, تب بھی انسان ہر غم سے آزاد نہیں ہو جاتا یہاں پہ, چاہے اس کے پاس کتنا مال و دولت کیوں نہ آ جائے, کتنے ہی بڑے گھروں میں کیوں نہ رہنے لگے, سونے چاندی کے برتنوں میں کیوں نہ کھانے لگے, یہاں پہ سکون نام کی چیز نہیں ہے اور یہاں پہ ہمیشگی بھی نہیں ہے. یہاں پہ بوریت ہوگی, کسی چیز کا غم ہوگا, کسی چیز کی پریشانی ہوگی, کہیں کی تھکاوٹ ہوگی. اب یہ بڑے بڑے کامیاب لوگ بھی ہیں, وہ بھی تھک جاتے ہیں. ان کو اپنے بزنس چلانے کے لیے, اپنے مال کی بقا کے لیے, کہ ہمارا مال کہیں ہم سے چھن نہ جائے, اس کے لیے ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنا دماغ کھپانا پڑتا ہے, کبھی یہاں انویسٹ کر رہے ہیں, کبھی وہاں کر رہے ہیں, اس کی ٹینشن ہو میرے سے کم نہ ہو جائے, میرا مال مجھ سے چھن نہ جائے, میں مر نہ جاؤں, مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے. کیا کیا اب ٹینشنز نہیں ہیں ان کو, بلکہ ان کو زیادہ ٹینشنز ہیں. تو کہیں جا کے تو ہم کہیں کہ بس یہاں دیٹس اٹ, یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ پھر یہاں پہ انسان کو کنٹینٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس اتنا مل گیا کافی. انسان کہتا ہے اور بھاگو اور بھاگو اور بھاگو, یہ وہ چیز ہے جو آپ سے آگے آگے بھاگتی رہتی ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جاتی. یہاں پہ یہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. یہ کنٹینٹمنٹ بھی جنت میں جا کے ملے گی, انسان اب پرسکون ہو جائے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ وہ جب پوچھیں گے جنتیوں سے کہ تمہیں مل گیا سب کچھ, تو یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں ابھی اور چاہیے. اب یہاں پہ کسی سے پوچھو, کوئی کتنا بھی بڑھ کے ملین بلینئر وہ ہو جائے, وہ کہے گا نہیں مجھے اور ابھی چاہیے اور ابھی چاہیے. وہاں پہ نہیں وہ کہیں گے ابھی اور چاہیے اللہ ہمیں مجھے یہ بھی دے دے, نہیں وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا, اللہ سب کچھ مل گیا, اللہ تعالیٰ اب اور نہیں ہمیں تو یعنی جتنا ہم نے سوچا تھا ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کے مل گیا. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں. ہم جب جنت کی نعمتوں کا سوچتے ہیں تو ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہ محل ملیں گے, وہاں پہ یعنی دیکھیں جو وہاں پہ نہ کوئی مشقت, نہ کوئی تھکاوٹ, نہ کوئی سختی, نہ کوئی غم اور ہمیشگی, یہ وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, بہت بڑی نعمتیں ہیں جو وہاں پہ صرف میسر آ سکتی ہیں اور کہیں نہیں آ سکتی. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ نیند سے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے تو کیا جنت میں بھی نیند آئے گی؟ یعنی ہم جیسے نیند سونا چاہتے ہیں نا, یہاں پہ بعض لوگوں کو بےچاروں کو سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں آئے کوئی تو دن ہو کہ ہم آرام سے چین سے کوئی اچھی طرح डीप स्लीप ले सके या हम इतने घंटे लेट तक सो सके या कुछ है, नींद भी हमारी इतनी कम होती है। तो वो कहने लगा कि क्या वहां पे नींद होगी, क्योंकि हम दुनिया में रिलैक्स करते हैं ना, नींद से भी हम नींद लेके भी हमें मजा आता है कि हम सोए रहे आज हम लेट उठे। तो वो उसने ये सवाल पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नींद तो मौत की शरीक है, यानी मौत का एक हिस्सा है और जन्नत के अंदर मौत नहीं है। तो सवाल करने वाले ने पूछा कि फिर वहां पे हमें राहत कैसे मिलेगी, यानी फिर किस तरह से हमें रिलैक्सेशन होगी, मजा यानी नींद की जो रिलैक्सेशन हमें मिलती है। तो फरमाया वहां तो किसी तरह की थकान ही नहीं होगी, जन्नत का हर काम सुख ही सुख है, तो फिर रिलैक्सेशन की क्या जरूरत होगी। सुभान अल्लाह। तो ये जो हमारा थकना है ना, चाहे आप नेकियां ही कर करके थक रहे हैं, ये थकना सिर्फ दुनिया तक है। तो यहाँ थक जाए नेकी करके कोई बात नहीं, वहां पे जाके तो कुछ भी एक सज्दा भी नहीं करना पड़ेगा, वहां पे तो कभी नींद तोड़ के तहज्जुद के लिए नहीं खड़े होना पड़ेगा, वहां पे तो कोई भी इस तरह की मुशक्कत है ही नहीं, ना कोई नमाजें है, ना कोई रोजा है, ना कोई हज है, ना कोई और चीज है, कोई भी नहीं मुशक्कत है। तो अगर यहाँ पे कुछ दिन के लिए करनी पड़ जाए तो उससे अपने आप को इतना वो ना फील करें कि हाय अब इतने थक गए, हाय इतनी मुशक्कत है, हाय इतना पढ़ना पड़ता है, हाय इतना करना पड़ता है, नहीं ये तो सोचा कि नहीं, ये तो चंद दिन की है, उसके बाद मजा ही मजा है। वल्लदीन कफरु लहुम नारु जहन्नम, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए है जहन्नम की आग, जहन्नुम की आग सख्त तरीन एक अजाब है। यानी पहले जन्नत वालों का जिक्र किया गया कि वो वहां पे कैसे मजों में होंगे, कैसे वो वहां पे हर चीज आराम में होंगे, लेकिन अब जहन्नुम वालों का जिक्र किया गया कि दूसरी तरफ ऑपोजिट हाल क्या होगा जो जहन्नमियों का होगा, कि वो नारे जहन्नम में आग में होंगे, लेकिन वो आग कैसी होगी, ला युकदा अलैहिम फयमूतु, वो नहीं उनका फैसला किया जाएगा इसमें कि वो मारी जाएं, उनका काम ही खत्म हो जाए। चलो जब इंसान के ऊपर बहुत कोई तकलीफ गम आता है ना, तो वो तंग आके कहता है कि इससे तो मौत ही अच्छी है कि मुझे मौत ही आ जाए, मौत भी एक नेमत लगने लगती है उसको। बाद लोगों को बहुत ज्यादा, तो वो फिर खुदकुशियां भी करने को खड़े हो जाते हैं, यानी इतने तंग आ जाते हैं जिंदगी से। मगर वहां जहन्नम के अंदर ऐसी जिंदगी होगी कि जिसको ना हम जिंदगी कह सकते हैं और ना कह सकते मौत। ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, ना जिंदगी है और मौत, मौत पुकारेंगे मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत भी आज उनको रहमत लग रही है। तो क्या फिर वो जिंदा होंगे, नहीं उसको जिंदगी भी नहीं कह सकते, वो कैसी जिंदगी है, वो कैसे जिंदगी कहला सकती है जिसमें इंसान हर वक्त जल रहा है, सिर्फ जल रहा है, और वो आग दुनिया की आग की तरह नहीं है। आज दुनिया की आग में किसी को कहो कि चंद सेकंड के लिए, मिनट नहीं, चंद सेकंड के लिए सिर्फ अपना हाथ मोमबत्ती के ऊपर ही रख ले, अंदर नहीं ऊपर रख ले, तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त हो सकता, ऊपर रखे सिर्फ। और कहां कि पूरा का पूरा जिस्म आग के अंदर, और वो आग जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है, 70 गुना ज्यादा गर्म है। उस आग में इंसान मुसलसल जल रहा है और ये जलन खत्म नहीं हो रही, दर्द खत्म नहीं हो रहा। तो तब वो पुकारेंगे जहन्नमी, सूरह गाफिर में है कि जहन्नमी सारे मिलके जहन्नम के दारों से कहेंगे तुम अपने परवरदिगार को पुकारो, लाहमा जिरना मिनन्नार, ला हमें हमारी नस्लों को जहन्नम की आग से बचा, कि हमारी तो नहीं हमारा अल्लाह सुनता, तुम अल्लाह को पुकारो। किस बात पे कि हमें यहां से निकाले, नहीं इस बात पे कि किसी दिन तुम्हारे अजाब में कमी कर दे। यानी कोई दिन तो आए कि हमारा अजाब कम हो जाए, इसलिए कि उनको पता है निकल तो हम सकते नहीं यहां से। तो कहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए हमारा अजाब कम कर दे, हल्का कर दे तो वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे रोशन निशानियां लेकर, फिर तुमने उनकी बात यानी क्यों नहीं मानी? तुम्हारे पास क्या बताने वाले नहीं आए थे? किसी ने नहीं तुम्हें बताया था? वो कहेंगे आए थे हमारे पास बताने वाले। तो दारोगे कहेंगे फिर तुम खुद ही पुकारो, यानी अब हम नहीं तुम्हारे लिए पुकारेंगे, यानी अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए दुनिया की आग तो जलते जलते भी मध्यम पड़ जाती है, अगर ज्यादा देर जले कितनी देर जलेगी, लेकिन वो कयामत की जहन्नुम की जो आग है वो कभी हल्की नहीं होगी। कुरान में आता है जब हल्की होने लगी कि हम उसको और भड़का देंगे, यानी अजाब बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। फलन नजीदकुम इल्ला अजाब, उनके लिए कोई चीज ज्यादा नहीं होगी सिवाय अजाब के, अजाब ही होगा जो ज्यादा होगा। वला युखफ्फु अनहुम मिन अजाबिह, हम हल्का नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अजाब में। खसालिका नजीकुल्ला कफूर, इसी तरह हम बदला दिया करते हैं जो भी अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है, जो अल्लाह की नाशुकरा होता है। ये नाशुकरे की सजा है, जिसको नेमत मिली उसने कदर ना की, किताब आई उसने इसकी कदर ना की, इसके मुताबिक ना चला, अल्लाह के बताए हुए तरीका जिंदगी का इनकार करता रहा। मान जाना बड़ी नेमत है, जो हक को मान लेता है ना ये बहुत बड़ा ही यानी नेमत है उसके लिए, वो ही नेमतों भरी जन्नत में होगा, वरना आखरत में जाके तो सभी ने मान लेना। असल मानना तो यहां का मानना है कि यहां मानो। तो मौत वहां पे नहीं है, इसलिए कि मौत को भी मौत आ जाएगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में, तो मौत को लाके जन्नत और जहन्नम के दरमियान जिबा कर दिया जाएगा और एक निदा देने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो अब मौत नहीं आएगी, और ए जहन्नम वालो अब मौत नहीं आएगी। ये सुन के जन्नती तो इतने खुश होंगे कि अगर मौत होती तो मर जाते, और जहन्नमी इस कदर गमगीन होंगे कि अगर मौत होती तो वो गम से मर जाते। इतनी यानी उनको ये बड़ा सदमा होगा उनको कि हाय अब मौत ही नहीं आनी, क्योंकि यहां पे वो किस हालत में रह रहे हैं। सिर्फ आग ही नहीं है, आग के शोले ऊपर भी हैं, उनका ओढ़ना भी आग और बिछोना भी आग, यानी सिर्फ आग के अंदर ऐसे नहीं, ऊपर जैसे लिहाफ होता है इस तरह भी आग, और जैसे नीचे मैट्रस होता है उस तरह भी आग, इसी में जल रहे हैं। और खाना क्या है, प्यास इतनी लगेगी और खौलता हुआ पानी इस कदर गर्म होगा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब चेहरे के करीब लेकर आएंगे तो उसकी हीट से, उस पानी की हीट से उनके चेहरे की खाल भुन जाएगी। फिर वो लेकिन ये नहीं कहेंगे वो हमने नहीं पीना, उनको इतनी प्यास होगी कि वो उसी पानी को पीने लगेंगे और थोड़ा नहीं पिएंगे। प्यास की शिद्दत ऐसी शदीद होगी कि कुरान में आता है कि प्यासे ऊंट की तरह उसको पिएंगे, और वो पानी जहां जहां से गुजरेगा वहां से जिस्म को भून डालेगा और पेट में भी जाके बॉयल होता रहेगा पेट में जाके। और ना आप गल्प कर लेते ना कोई चीज को, जब यानी गरम चाय भी होती है तो कभी मुंह में एकदम डाल ली तो एकदम निगल लिया तो उसके बाद बस यहां तक महसूस होता है, उसके बाद नहीं महसूस होता। ये पानी ऐसा होगा जो पेट के अंदर जाके भी खोलेगा। फिर वहुम यस्तरिखून फीहा, उस वक्त वो चीखे मारेंगे, क्या कहेंगे रब्बना अखरिज, ए हमारे रब हमें यहां से निकाल, अल्लाह हमें यहां से निकाल। क्यों निकलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं निकल के? आज कौन सी चीज है जो उनको इतनी कीमती लगती है
کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیسہ کمائیں ہم دنیا میں جا کے، یا ہم مزے کریں کہیں دنیا میں جا کے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ ہم نیک عمل کر لیں. یہ نیک عمل جو آج ہمیں بہت چھوٹا لگتا ہے نا، نیکیاں اتنی ہلکی لگتی ہیں. کر بھی لیا تو کیا ہوا، نہیں بھی کیا تو کون سی قیامت آ گئی. ارے کیا ہو گیا، اتنا بھی نہیں کرنے کی ضرورت، کر لیں گے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب کر لیں گے، کر ہی لیں گے، ہم نے چھوڑنا تھوڑی ہے. کیا کرتے تھے دنیا میں، چھوڑو ابھی نہیں ٹائم ہے، ابھی جوانی ہے. آج چیخ چیخ کے، سرخ کہتے ہیں چیخ کو، آج چیخیں مار مار کے دعائیں دے رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں یہاں سے نکال. کیوں؟ ہم نیکیاں جمع کر لیں. اب پتہ چلا نیکی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، دنیا میں تو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی. کون سے صالح عمل، غیر الذی کنا نعمل، وہ جو ہم نے کیے تھے ان کے علاوہ کریں. اس کا مطلب دنیا میں جن کاموں میں پڑے ہوئے تھے، کہتے اب وہ نہیں کرنا چاہتے، اب نیکیاں کرنا چاہتے. ہم جو کرتے تھے ویسے نہیں، اب ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے. اللہ ہم ویسی زندگی سے نکل کے نیکی والی زندگی، صالح ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ جب ان کی جان نکالی جائے گی، اس کے بعد کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں دیا کہ ہم صدقہ کر لیتے اور صالحین میں شامل ہو جاتے، اللہ ہم نیک بن جاتے. سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تب ہی پتہ چل جانا ہے. یہ تو آگے کے مرحلوں میں تو کہیں گے ہی، جب جان نکالنے کے لیے بھی فرشتے آئیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے ہائے، اب اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ ہم جا کے نیک عمل کر لیں، اللہ ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں. یہ تھرو آؤٹ کہتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں جب جہنم میں پڑ گئے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں. اب ان کو پتا چلا کہ عمل، نیک عمل کرنا کتنی قیمتی چیز ہے. عمل کرنے کے لیے اب یہ رو رہے ہیں. پہلے دنیا میں بے عملی کر کے خوش ہوتے تھے، پہلے دنیا میں نیکیوں کو حقیر سمجھتے تھے، اللہ کے حکموں کو کچھ نہیں جانتے تھے. نیکی پارسائی یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ مولویوں کے کام ہے، یہ ان کے کام ہے، ہمیں کیا اس چیز سے، ہم تو منمانی زندگی گزاریں. اور یہ دھوکہ جلدی کھل جانا ہے کہ کس چیز کی ویلیو ہے اور کون سی چیز ہے جس کی ویلیو زیرو ہے اور جس میں ہم لگے ہیں. ہم کون سی ٹھیکریاں جمع کر رہے ہیں آج دنیا کے اندر جن کی وہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہونی، جس کی ویلیو ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. اس دن آپ دیکھیں کتنا شوق ہو گیا ان کو، مگر شوق ان کو نیکی کرنے کا تب ہوا جب یہ جہنم میں پڑ گئے. یہ شوق اگر دنیا میں ہوتا تو کوئی فائدہ ہوتا؟ کتنے سارے موقع زندگی کے اندر آتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے نیکیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں اور ہم چلتے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ہم پتہ نہیں ہم کس دن کا ویٹ کرتے ہیں، کون سا موقع آئے گا تب ہم کریں گے، کون سا وقت آئے گا پھر میں نیک بنوں گی. ہم زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اسی طرح. دیکھیں اب ان کی چیخیں، دیکھیں چیخ جو ہے نا اٹسیلف، چیخ نا انسان کے لیے ایک تو آگ میں جل رہے ہیں اوپر سے چیخ، چیخنا، چلانا، رونا، یہ انسان کو ویسے ایگزاسٹ کر دیتا ہے. اب یہ جل بھی رہے ہیں اور ساتھ چیخیں مار مار کے مانگ بھی رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع دے دے، ہمیں بس بس نیک بن جانا ہے. کتنا رو رہے ہیں. اور دنیا میں کہتے تھے ہم سے نہیں عمل ہوتا، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ والے کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے. ساتھ زندگی ساری الٹ گزری نا، کن کاموں میں انہوں نے وقت گزار دیا. انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آج مجھے کتنی فریڈم ملی ہوئی ہے، میں کچھ بھی کرتی رہوں، نہ یہ زندگی ختم ہونی ہے، نہ یہ مزے ختم ہوں گے، میں اسی طرح چلتی رہوں گی. اور نیک بننے کو کل پہ ٹالتے رہتے ہیں اور نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں بعض دفعہ موقع ہی نہیں ملتا کہ انسان نیک بن جائے اور ایسے ہی دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے.
خواب وہ چیخے مار مار کے اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی مہلت مانگ رہے ہیں. ہم نے تو یہ آیات پڑھنی ہے نا, ہمیں تو مہلت ملی ہوئی ہے, ہمارے پاس تو ابھی وقت ہے, کل عمل کرنا چاہیں گے تو ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ کی نیکی لکھ لی جائے. یہ ایک نیکی کرنے کا, ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی چانس دوبارہ نہیں ملے گا. ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں چانس ملا ہوا ہے. دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ زمین کے نیچے پڑے ہوئے, ان کے چانس ختم ہو گئے, ان کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے. انہوں نے اپنے چانس, بعض نے موقع سے فائدہ اٹھایا, بعض نے گوا دیے. آج یہ چاہیں کہ یہ ایک سجدہ اللہ کو کر لے, ایک کلمہ پڑھ لے ایک دفعہ دل کے ساتھ, تو نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس جو ان کی ریکویسٹ ہے, جو ان کی دعا ہے, اس کا جواب کیا دے گا؟ اولم نعمر کو, کیا بھلا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی. ما یتذکر فیہ من تذکر, یہ نصیحت پکڑتا اس میں جو نصیحت لینا چاہتا. کہ اگر تم نے نصیحت پکڑنی ہوتی تو کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی؟ کیا نہیں دی تھی میں نے تمہیں اتنی عمر؟ ارے جو ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہائے ہم نے کرنا تھا, ہم سے رہ گیا, ہم جا کے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں دنیا میں یعنی بھیج دے ایک دفعہ کہ جا کے ہم تلافی کر دیں, ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال کے وہاں پہ بھیج دیں, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں اتنا ٹائم نہیں ملا تھا؟ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی؟ تمہیں کافی ٹائم دیا گیا. اللہ اکبر, تمہیں کافی وقت ملا تھا, یعنی یہ تمہارا, تم اب کہہ رہے ہو کہ میں نے واپس جانا ہے, وہ جو تمہارے وہاں پہ ٹائم ملا ہوا تھا وہ. اب یہ کتنی عمر کسی کو ملتی ہے تو اس کا ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جس کو 60 ایئرز کی عمر مل گئی اس کے ایکسکیوز ختم ہو گئے, اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کیونکہ 60 ایئر وہ ٹائم ہے کہ انسان اگر صحیح ہونا چاہے نا تو اس, یعنی وہ ساری اپنی جو ریٹائرمنٹ بھی ہو جاتی انسان کی, بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اکثر کی شادیاں ہو گئی, سب ہو گیا, سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے. اتنا ٹائم تمہیں مل گیا, اس کے باوجود تم نہیں سنبھلے. اگر تم نے نصیحت پکڑنی ہوتی تو پکڑ سکتے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس شخص کا عذر اللہ نے کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا, یعنی 60 سال کی 60 ایئرز کی مدت جس کو مل گئی اس کے ایکسکیوز ختم ہو گئے. 60 سال کی عمر جو ہے نا وہ انسان کے عذر ختم کر دیتی ہے, اس سے بعد انسان کا اللہ کے سامنے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ کہ مجھے نہیں ٹائم ملا یا کیا. ایک حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا 60 ایئرز کی عمر پانے والے کہاں ہیں. اللہ اکبر, 60 ایئرز کی عمر پانے والے کہاں ہیں؟ یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت پھر تلاوت فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ہر معذرت کو ختم کر دیتا ہے. اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہوں گی, 70 سے یعنی آگے بڑھنے والے بہت ہی کم ہوں گے. بعض کہتے ہیں نہیں, 40 سال کی جو عمر ہے, 40 ایئرز کی جو عمر ہے جس کو مل گئی, وہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں اتنی عمر دے دی تھی. 40 جو ایج ہوتی ہے نا وہ بھی انسان کی جو یعنی میچیورٹی کی ایج ہے. آپ کو پتا ہے ساری انبیاء کو اکثر 40 ایئرز کی ایج کے اندر نبوت ملی ہے, کیونکہ اس کی عقل پوری کامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو ڈاؤن دا ہل ہی ہے نا انسان, یعنی اس کی عقل بالکل ڈیولپ ہو گئی, وہ پورا ایک گرون اپ مین, اچھا میچیور ہو گیا, اس کی سمجھ ساری پوری ہو گئی ہے, وہ ساری چیز کو سمجھ سکتا ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس وقت بھی تم نے نصیحت نہیں لی، اتنی تمہیں زندگی دے دی تھی۔
اور پھر تیسرا اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ایج کی بات نہیں ہے کہ اب 60 سے کسی کی کم ہے اگر عمر، وہ یعنی مثلاً 25 کا ہو کے مر گیا، 30 کا ہو کے مر گیا، تو اب وہ کہے جی میرے پاس تو بڑا اچھا ایکسکیوز ہے کیونکہ میں نے، مجھے تو 60 ملی ہی نہیں۔ حالانکہ اسی لیے بتایا گیا ہے، ورنہ تو کافر بھی کہہ دے گا مجھے تھوڑی 60 سال کی عمر ملی۔ حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، جب انسان بالغ ہو جائے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بعد اس کو جب دیکھیں آج کے وقت میں تو بلوغت کی عمر بھی بہت ارلی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کیا کیا نہیں جانتے، بلوغت کی اگر عمر ایسے ہی نہیں مطلب ارلی شروع ہو جاتی، واقعی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر طرح کی ان کو بات پتا ہے اور ہر چیز پتا ہے اور بڑوں سے زیادہ ان کی سمجھداری ہے۔ تو عمر کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ یہ فکس عمر 60 کی ہوئی، تو جو بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر وہ 5 سال بھی زندہ رہا، 10 سال زندہ رہا، اس کے بعد فوت ہو گیا، تو اس کو اتنی میچیورٹی مل گئی تھی، وہ بالغ ہو گیا تھا، اس کو نصیحت اگر حاصل کرنی ہوتی تو کر سکتا تھا۔ دیکھیں زندگی کے جو ہمارے یہ سال گزرتے ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے گھنٹے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اگر انسان ان میں توبہ کرنا چاہے، پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے۔ یہ کوئی سال اگر گنتی کے کریں گے 20 سال 25 سال، یہ تو چھوٹا فگر لگتا ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اس میں کتنے دن اور کتنے گھنٹے انسان کو سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو گزرتا ہوا وقت ہے نا، یہ انسان کے لیے حجت بن جائے گا قیامت کے دن۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں برتھ ڈے آ گئی، برتھ ڈے آ گئی، برتھ ڈے کیا آ گئی بھائی، تمہارا ہی تو حجت تمام ہو رہی ہے۔ اگر ابھی بھی تم نے اپنی زندگی چینج نہیں کی ہے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے یہ ایک حجت بن جائے گی کہ تمہیں اتنی زندگی دی تھی، تم اس میں بھی نہیں سنبھلے۔ تم نے اگر اپنے آپ کو چینج کرنا تھا، نیکیاں کرنے کی اب تمہیں بہت خواہش ہو گئی ہے، بہت تم تمنا کر رہے ہو، رو رہے ہو کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں، تو تمہیں تو بڑا ٹائم دیا گیا، کتنے ہی دن اور رات آئے اور چلے گئے اور توجہ نہیں دی۔ یعنی انسان سوچتا ہے نا میں بوڑھے ہو کے کر لوں گا، بہت دفعہ ایسے دیکھا ہے میں نے اپنے تجربے سے کہ بعض لوگ جو جوانی میں بہت غافل رہتے ہیں نا، بڑھاپے میں بھی آ کے ان کو ہوش نہیں رہتا، اور بڑھاپا بھی ان کا ٹی وی کے آگے، فیس بک کے آگے، انٹرنیٹ کے آگے ہی گزر جاتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں میں تو بھی انتظار کر رہی ہوں، جب میں بوڑھی ہوں گی تو تب کروں گی۔ نیور نو بوڑھے ہو کے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم کس لیول پہ ہوتے ہیں ایمان کے۔ بعض کو بوڑھے ہو کے بھی نہیں سمجھ آتی، بڑھاپا کوئی شرط نہیں ہے کہ ضروری اس وقت میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کس نے کہا آپ کو؟ تو یہ جو وقت ہے نا، اس کو غنیمت جانے، اس کو زندگی کو مت ایسے ضائع کریں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی۔ یہ کہا جائے گا اتنے اتنے دن، اتنے اتنے سال، اتنی اتنی جگہیں یہ بھی بتائی جائیں گی، یہ موقع تمہیں دیے گئے، یہ فلاں فلاں جگہ پہ تم نے یہ چیز سنی تھی، اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تم نے کیوں نہیں سنا، تم کیوں نہیں آئے اس طرف۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم سب بلوغت کی عمر سے تو گزر چکے ہیں، ہم سب، چلو 60 سال کے ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر نہ ہوئے ہوں، لیکن بالغ تو سب ہو گئے ہیں نا۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے، ہم یہ کہیں ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، اب ہم نے جا کے نیکیاں کرنی ہیں۔ اور دوسرا ان کو کیا کہا جائے گا، دوسرا ان کا یہ بات کو کس طرح ریجیکٹ کیا جائے گا، وہ جاکم النذیر، تمہارے پاس بتانے والا بھی آیا تھا، خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، جس نے تمہیں آ کے بتایا تھا۔ کون تھا خبردار کرنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
خبردار کرنے والے ہیں. آپ کے بعد آپ کی امت میں سے جو کوئی کھڑا ہو کے لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے وہ نذیر ہے, وہ خبردار کرنے والا ہے. کہ یہ بھی انسان کا عذر ختم کر دیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا, اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے تو جی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا اس وقت, اس لیے نہیں میں نے نیکی کی, مجھے کیا پتا تھا. اور دوسرا نذیر کون ہے؟ قرآن کریم. یہ بھی نذیر ہے. دیکھیے یہ ہمیں کس کس طرح وارن کرتا ہے. آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا آیات, کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے, کیسے ہمیں بتا دیتا ہے. داروغہ جہنم قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے نا, سورہ ملک میں ہے, کہ تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے ہی کہا کہ تم ہی بھٹکے ہوئے ہو, ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی. تو یہ چیز سوچنا کہ وہاں پہ تو ہم یہ کہہ دیں گے, ہمیں تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو کہا جائے گا تو کیوں نذیر نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی پہنچ گئی, کوئی بتانے والا بھی تھا, کوئی بھی نہیں بتانے والا تھا تو قرآن تو تھا نا تمہارے پاس, کیا ایکسکیوز دیں گے اس بات کا؟ کوئی اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکے گا ہاں قرآن تو تھا لیکن, یعنی کیا میں کہوں کہ میں نے خود ہی نہیں پڑھا, میں نے خود ہی نہیں سمجھا, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں دی. یہ تو پھر اس کے اپنے خلاف حجت بن گئی نا. اللہ نے تو سارا انتظام کیا ہوا, تمہیں ٹائم بھی دیا, تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی دیا, اور ایک نہیں کئی کئی دن زندگی کے, دیکھیں 365 ڈیز تو ایک سال کے ہوتے ہیں, کئی ہزاروں سال دیے, ہزاروں دن دیے اللہ تعالی نے, ہزاروں دن, ہزاروں دن میں بھی نہ تمہیں ہوش آیا. اور پھر بتانے والا بھی کہ چلو اتنا ہی بھول گئے تھے تم, تو تمہارے پاس ایک بھیجا بھی بتانے والا جو تمہیں بتائے کہ دیکھو سنبھل جاؤ, سنبھل جاؤ, سیدھی طرف آ جاؤ, لیکن تم پھر بھی نہ سنبھلے. اور دیکھیں تیسری ایک اور بڑی پیاری بات بھی, مجھے عکرمہ سفیان بن عوینہ اور ان کے نزدیک جو انہوں نے نذیر کا معنی ایک اور بھی بیان فرمایا ہے تفسیر مظہری میں, یہ ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں. اللہ اکبر. اور عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ بڑھاپے کے سفید بال موت کے قاصد ہوتے ہیں, موت کے یعنی میسنجرز ہیں, یہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ اب جانے کا وقت آ جائے گا, اب تو کچھ سنبھل جا. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں, سفید بال تو جوانی میں ہی آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جوانی میں آ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وقت کم ہے, اب عمریں بھی تو کم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کیسے مطلب اچانک اموات ہو رہی ہیں, کیسے چھوٹی چھوٹی عمروں میں بیماریاں اور اموات کی ہم خبریں سنتے ہیں. تو یہ جو سفید بال ہے یہ بھی نذیر ہے, کبھی ان سفید بالوں کو دیکھو اپنے سر میں تو پھر ہی سنبھل جاؤ, اور سوچو کہ اب چل چلاؤ کا وقت آنے والا ہے, اب تو میں سنبھل جاؤں, اب تو میں سیدھی ہو جاؤں, اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کے بعد تو واپسی ہی ہے, اور نہیں آگے جانا اب ہم نے, اور جوان نہیں ہونا, ریورس نہیں چلنا, کوئی کسی کا نظام ریورس نہیں آج تک چلا کہ وہ جوان ہو کے اس کے بعد پھر سے بچہ بن جائے, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مطلب اور جوانی کی طرف چلا جائے اور پھر سے وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پیارا سا وہ ہو جائے. نہیں, پھر تو بڑھاپا ہی ہے اور پھر تو موت ہی ہے آگے کھڑی بھی. لیکن دیکھو نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ سیکھتے ہیں, نہ ہم قرآن سے کوئی بولے او نہیں 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 ڈرانے والی باتیں اس طرح کی نہ کرو کہ ہمارے جانے کا نہ کوئی ہمیں بتا دے, رہنے کا بتاؤ کہ یہاں پہ مزے کرو اور دو ادھر تم آنکھیں بند کرو گے ادھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ بس ہمیں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتا بتا کے لوریاں دیتے رہو. او یہ شیطانی لوریاں اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے, یہ تو وارن کرنے والی کتاب ہے قرآن, کیوں نہیں ہم وارننگ سننا چاہتے؟ کوئی آ کے بتائے کہ باہر آگ لگ گئی ہے, گھر میں آگ لگ گئی ہے, بھاگو, تو اس کو کیا کہو گے؟ نہیں تم ڈرانے والی باتیں نہ کرو, یہ کہیں گے آپ؟ ہمیں کیا ہو گیا, شیطان نے ہمیں کیسا ٹریپ کیا ہے کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے؟ کوئی نہ ہمیں بتائے کہ ہمیں واپس جانا ہے. یہ ہمارے دل پہ بڑی گراں گزرتی ہیں کیونکہ ہم ایک میٹھی نیند سو رہے ہیں اور جاگنا نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے, سچاتے ہیں کہ سوئے رہیں, کوئی ہمیں نہ بتائے کہ حساب کتاب ہے, کوئی ہمیں نہ بتائے کہ حشر ہے, کوئی نہ ہمیں بتائے کہ موت ہے, کوئی نہ ہمیں بتائے کہ قبر ہے, ہم تو ڈر جاتے ہیں بھائی. تو پھر ڈرنے والوں, اگر آپ کو طبیعت میں یہ اتنا گراں گزرتا ہے تو کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو علاج کر دے یا بتا دے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. वो किसी को नहीं बचा सकते, अपने ही बचाव का फिर इंतजाम कर लो कि आपको ना इससे गुजरना पड़े कभी, ना आपको मौत आए, ना आपको कब्र में जाना हो, ना आपके लिए क्यामत हो, कुछ भी ना हो आपके लिए। ये इंतजाम जरूर करके रखना अगर आपको ये चीजें इतना डराती हैं, अगर आप सुनना नहीं चाहते। फजूकु फमा लिज़ालिमीन मिन नसीर, बस चखो, जालिमों के लिए तो आप कोई मददगार नहीं। तुमने अपने ऊपर यानी खुद जुल्म किया है, अपने लिए खुद ये गड़ा खोदा है, तुमने खुद ही अपनी जिंदगी ऐसे अल्लाह को भुला के गुजारी है, तुमने इतनी लंबी जिंदगी पा के भी खुद को नहीं बदला, ये तो जुल्म तुमने अपने साथ खुद किया है। अब तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं, अब चखो यानी जहन्नुम की आग का ये अजाब चखो, अब कोई मदद नहीं आएगी तुम्हारे लिए, ना अजाब में कमी होगी, ना कोई ब्रेक मिलेगी। जो जुल्म करते हैं ना उनका यही अंजाम है। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। क्यों ना यहाँ तक तिलावत सुनी जाए फिर ही आगे किया जाए, क्योंकि ये आयात बहुत बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त है, इंसान की नसीहत के लिए बहुत काफ़ी हैं। जब इंसान को कोई परेशानी हो, कोई डिप्रेशन हो, सूरह फातिर निकालें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। आखरत सामने आएगी, हकीकत खुलेगी इस दुनिया की, क्या करना है वो पता चलेगा, तो ये छोटी छोटी फिकरात जो है खुद ही गायब हो जाएंगी। यहाँ तक पहले हम तिलावत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير